اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام آسان راستہ میں آپ کا میزبان غلام مہدی حکیمی سلام عرض کرتا ہے۔ بقرہ عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے بارے میں دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے اسی عنوان پر آپ ہمارا پہلا پروگرام دیکھ چکے ہوں گے۔ اس دوسرے پروگرام میں کچھ نئے سوالات پیش کیے جائیں گے، لیکن اگر فقط آپ نے ہمارا دوسرا پروگرام دیکھا اور پہلا پروگرام نہیں دیکھا تو آپ کچھ تشنگی ضرور محسوس کریں گے، کچھ سوالات رہ گئے۔ لہذا اس تشنگی کو دور کرنے کے خاطر آپ ہمارا پہلا پروگرام ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے کیبل چینل والے نے اس پروگرام کو نہ دکھایا ہو تو آج ہی اسے فون کر کے اس پروگرام کو دکھانے کے لیے کہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کس قسم کا جانور خریدا جائے اور کتنے افراد اس قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں جیسے سوالات پیش کیے تھے، اور آج اس پروگرام میں ہم جانور کے ذبح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شرعی احکام کے ماہر آیت اللہ سیستانی کے وکیل حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور اس کے بعد ہم گزشتہ پروگرام کی طرح آج ہم ڈائریکٹ آپ سے قربانی ہی کے متعلق کچھ سوالات پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا پہلا جو سوال ہوگا آپ سے وہ یہ ہوگا کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کے موقع پر عام طور پر ہر کوئی قصاب بن کر نکلتا ہے، اس لیے کہ ایک منافع بخش کام بن جاتا ہے ایسے موقع پر، تو کیا کوئی شرعی احکام ہے قصائی کے بارے میں کہ کس قسم کا قصاب ہونا چاہیے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح ہے کہ عید کے موقع پر چونکہ قصائی کا کاروبار سب سے اچھا کاروبار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کام میں آ جاتے ہیں، شروع کم از کم دو تین دن اپنی آمدنی بڑھانے کی خاطر۔ اس میں بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو عیسائی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی قصائی بن کر جانوروں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اسلام نے اس کی کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جیسے عام طور پر ایک شرط تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اصل میں تو بسم اللہ لازمی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ کہنا کہ جس میں اللہ کا نام آ جائے، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ کا نام آ جائے اس سے جانور قربان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جانور کی قربانی کے لیے جانور کو قبلہ رخ لٹانا ضروری ہے، اگر قبلہ رخ نہیں لٹایا گیا تو عین ممکن ہے کہ جانور کھانا صحیح نہ ہو۔ البتہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر رہا، میں فقط اتنی گزارش کر رہا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اگر نان مسلم اس کو ذبح کرے گا تو ایسا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہذا عید کے دنوں میں جلدی جلدی میں یہ دیکھے بغیر کہ ہم کون سے قصائی کو بلا رہے ہیں کہ واقعی یہ شرائط پر پورا اترنے والا ہے یا نہیں ہے، اگر ہم عیسائی کو بلا لیں یا ہندو کو بلا لیں اور اس سے جانور ذبح کروائیں تو یہ جانور صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا دوسرے مسلم ممالک میں مغربی ملکوں سے گوشت آتا ہے تو اس کے کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت اگر یوروپ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے یا دوسرے مغربی ممالک سے آتا ہے تو ہمیں وہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان نہ ہو، عیسائی ہو، عیسائی ہونے کے باوجود اگر وہ بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کے جانور کی قربانی کرے، یا بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جانور کو قبلہ رخ لٹائے اور قبلہ رخ لٹانے کے بعد جانور کی قربانی کرے، اس کے باوجود یہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عیسائی ہے، چاہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، چاہے اس نے جانور کو قبلہ رخ لٹایا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے لہذا یہ جانور، اس جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں رہے گا، یہ حرام جانور بن گیا۔
ناظرین، آپ کو مولانا صاحب نے بتایا کہ مسلمان ہونے کا خیال رکھنا قصائی کے حوالے سے یہ ضروری ہے، جی ہاں. اور باقی مولانا صاحب اگر یہ قصائی مسلمان ہیں بالفرض, لیکن یہ کہ شرعی احکام جو گردن کاٹنے کے حوالے سے اگر اس کو علم نہیں ہے اور بس وہ اوزار لے کے پہنچ گیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس میں عام طور پر جو شرطیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں قصائیوں کی جانب سے, وہ شرطیں لازمی نہیں ہوتی ہیں. مثلا گردن کے اوپر والے حصے سے جانور کو کاٹا جائے, یا نیچے والے حصے سے کاٹا جائے, یا درمیان والے حصے سے کاٹا جائے, یا مثلا خاص طریقے سے گردن کو پکڑ کے چھری چلائی جائے, یہ شرطیں عام طور پر قصائی بیان کرتے ہیں. مگر شرعی اعتبار سے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اوپر سے کاٹیں یا درمیان سے کاٹیں یا نیچے کاٹیں. پوری گردن میں سے جہاں سے چاہیں چھری پھیری جا سکتی ہے. بس چھری پھیرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ چار رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے, چار رگیں کاٹ دی جائیں. اگر چار رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو چاہے درمیان سے کاٹی ہوں یا گردن کے اوپر ذرا اوپر والے حصے سے کاٹی ہوں یا ذرا نیچے والے حصے سے کاٹی ہوں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. چار رگیں کٹ جانی چاہیے, بس جانور ذمہ مان لیا جائے گا.
اچھا مولانا صاحب, یہ لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ کتنی چھریوں میں جانور کو ذبح کیا جائے. کچھ بولتے ہیں کہ دو چھریوں میں, کچھ بولتے ہیں ڈھائی چھریوں میں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, یہ بھی کچھ لوگوں نے نہ جانے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ جانور کو, شاید پیش نظر یہ بات ہوگی کہ جانور کو زیادہ اذیت نہیں پہنچنا چاہیے, تو ایسی تیز چھری ہونی چاہیے کہ جو دو چھری میں اس کی گردن کٹ جائے یا ڈھائی چھری میں اس کی گردن کٹ جائے. مگر شرعی اعتبار سے کوئی لازمی نہیں ہے, ڈھائی چھری میں کٹے یا دو چھری میں کٹے یا مثلا دس چھری میں جانور کی گردن کٹے. اگر دس چھری میں بھی جانور کی گردن کٹ رہی ہے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوگا, بلکہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. یہ جانور شرعی طور پر ذبح مانا جائے گا, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ذرا تیز چھری استعمال کی جائے تاکہ جلدی سے جانور کی گردن کاٹی جا سکے. اس طرح سے گردن کاٹی جا سکے کہ چار رگیں اس کی کٹ جائیں. اب یہ چار رگیں چاہے دو چھری میں کٹ جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے, دو میں نہیں کٹتی ہیں چار چھریوں میں کٹتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دس چھریوں میں مثلا یہ چار رگیں کاٹی جاتی ہیں, کبھی کوئی حرج نہیں ہے. جانور صحیح اور ذبح شرعی طریقے سے مانا جائے گا.
مولانا صاحب, یہ چھری کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ کچھ مجتہدین کا کوئی خاص چھری کے بارے میں فتویٰ ہے, اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, اس میں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی, یہ تین مجتہدین ایسے ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور کو لوہے کی چھری سے کاٹ دیا جائے تو کافی ہے. لوہے کی چھری سے کاٹ دیا جائے کا مطلب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جانور کو, جس جانور کو بھی کاٹا جاتا ہے لوہے کی چھری سے کاٹا جاتا ہے, کوئی تانبے یا پیتل یا سونے کی چھری تو نہیں استعمال کی جاتی. نہیں, مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جو حقیقتا اختلافی ہے, کیا اسٹیل کی چھری لوہے کی چھری مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی. تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی یہ دو مجتہدین ایسے ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. البتہ آیت اللہ خمینی نے یہ بات کہی ہے کہ اسٹیل کی چھری کو بھی لوہے کی چھری لوگ کہتے ہوں تو اس چھری سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. اور آیت اللہ خوئی نے تو بالکل صاف کہا ہے کہ اسٹیل کی چھری سے بھی جانور ذبح ہو سکتا ہے, لہٰذا کوئی قباحت نہیں ہے. تو دو مجتہدین کی بات تو ہمارے لیے بالکل واضح ہے. آیت اللہ خوئی تو بالکل وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. ہاں, آیت اللہ خمینی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری کو لوگ لوہے کی چھری کہتے ہوں تو اس سے بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. ہاں, اس سلسلے میں ذرا آیت اللہ خامنائی کے مسئلے سے میں معذرت چاہوں گا, اصل میں ان کا حقیقی مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے, تو آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. لیکن آیت اللہ سیستانی, اگر لوہے کی چھری سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں. احتیاط واجب یہ کہ اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. اچھا, اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح نہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ جانور کو فقط لوہے کی چھری سے ذبح کیا جائے. اسٹیل کی چھری سے جانور کو اگر ذبح کیا گیا تو یہ جانور حلال جانور نہیں کہلائے گا, یہ حرام جانور ہو جائے گا, اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا. البتہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو آج کی جنریشن, جو نئی جنریشن آئی ہے, پچھلے 10-12 سالوں سے آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, تو ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. اور اگر بزرگان مثلا آیت اللہ کی کھوئی کی تقلید کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اس فیل کی چوری سے جانور ذبح کیا تو عین ممکن ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہو جائے. لہذا اسٹیل کی چھری سے اجازت نہیں ہوگی. فرق کیا ہے اسٹیل کی چھری میں اور لوہے کی چھری میں؟ فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی اب یہ کوئی میں مشتہد کا فتویٰ نہیں بتا رہا، یہ تو خود آپ کو پہچاننا ہے کہ اسٹیل کی چھری میں اور لوہے کی چھری میں فرق کیا ہے، مگر میں اپنی معلومات کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ لوہے کی چھری میں میگنیٹ سے اس کو کھینچا جا سکتا ہے یا میگنیٹ اس کو پکڑ لے گا، مگر اسٹیل کی چھری کو میگنیٹ نہیں پکڑے گا، لوہ چمک پکڑے گا نہیں. تو یہ اسٹیل کی چھری میں اور لوہے کی چھری میں یہ اتنا فرق ہے کہ اس کو میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، اسٹیل کی چھری کو میگنیٹ نہیں پکڑ پاتا ہے. اب اگر آیت اللہ اس انسانی نے منع کر دیا کہ اسٹیل کی چھری استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازار میں جتنے قصائی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسٹیل کی چھری ہوتی ہے، اور اسٹیل کی چھری کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر زنگ نہیں لگتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جتنے بھی قصائی جانور کو ذبح کرنے کے لیے خصوصیت سے گردن پر چھری چلانے کے لیے جو چھری استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر اسٹیل کی چھری استعمال کرتے ہیں، جس پر زنگ عام طور پر نہیں لگتا ہے. اسٹیل کی چھری پہ زنگ نہیں لگتا ہے، لوہے کی چھری پہ زنگ لگ جاتا ہے. تو آیت اللہ اس نشانی کے یہاں اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، مگر چونکہ احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے، لہذا ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم دوسرے مرجے کی طرف جائیں. آیت اللہ وحید خراسانی، یہ فل عالم ہے آیت اللہ سیستانی کے بعد، ان کا جب ہم نے فتویٰ دیکھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ احتیاط واجب یہ کہ اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح نہیں کیا سکتا. اس کے بعد تیسرے نمبر کے فل عالم کی طرف جانے کی گنجائش مل گئی ہمیں. تیسرے نمبر کے فل عالم غالباً آیت اللہ شیخ فیاض ہیں، جو پاکستانی ہیں، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ان کے فتوے کو جب معلوم کیا تو انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ ہی دے دیا ہے کہ اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کوئی احتیاط واجب نہیں استعمال کیا، انہوں نے فتویٰ ہی دے دیا ہے کہ اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کرنا جائز نہیں. تو اب حتمی بات ہو گئی، یعنی بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، یہاں تک کہ مرغی ہو، اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں کی جا سکتی ہے. ان مشتہدین کے نزدیک جو جانور بھی اسٹیل کی چھری سے ذبح کیا جائے گا وہ حلال نہیں مانا جائے گا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو اس بات کو خاص پیش نظر رکھنا ضروری ہے. لوگ دوسری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ جانور کی گردن اوپر سے کاٹی جائے یا نیچے سے کاٹی جائے یا درمیان سے کاٹی جائے، جانور کو دو چھری میں کاٹا جائے یا ڈھائی چھری میں کاٹا جائے، جانور کی زبان باہر کھینچ کے کاٹی جائے یا زبان اندر رکھ کے کاٹی جائے، ان ساری باتوں کو لوگ بڑی توجہ سے پیش نظر رکھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی بات کی وہ خاص اہمیت نہیں ہے. جن باتوں کی اہمیت ہے اس پر میری یہ گفتگو سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، ارے یہ کیا بات کہی، ہم تو سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، یہ کون سا مشاہد ہے جس نے اس طرح کا فتویٰ دے دیا. مگر نہیں، جن باتوں پر اسلام نے توجہ دی ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم بھی انہی باتوں پر توجہ دیں، باقی جو عوامی باتیں ہیں اس پر توجہ اگر نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ایک نئی تحقیق جو مجتہدین کے حوالے سے بتائی، اور ظاہر ہے جو ہمارے جو بھی ناظرین اس ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے اور خصوصاً جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حکم کے مطابق عمل کریں، لہذا ہم توقع کرتے کہ انشاءاللہ آپ اس حکم کے مطابق عمل کریں گے. ناظرین، آج ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، لہذا آج ہم آپ کے ریکارڈڈ کالز نہیں لے سکتے. اگر قربانی سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03213808565 پر اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور آپ اسی موبائل نمبر پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد کسی پروگرام میں آپ کا سوال دکھایا جائے گا.
اپنے پسندیدہ سوالوں کے جواب معلوم کیجیے.
کیا شوہر کے لیے روزہ کے لائے ہوئے جہیز کو استعمال کرنا جائز ہے؟ اور کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اسے جہیز دے؟ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے جہیز کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر جہیز دینا واجب نہیں. ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و عطرت اکیڈمی تشریف لائیے.
سر صاحب ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم آپ سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں. اب یہ سوال کہ جس وقت خریدا جا رہا تھا جانور اس وقت خریدار نے کافی جیسے شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دانتوں کے حوالے سے اور باقی کوئی عیب نہ ہو, بالکل اسے لگا کہ کوئی عیب نہیں ہے جانور میں, لیکن ذبح کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی عیب موجود تھا, جیسے کوئی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی یا کوئی اور ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اس سلسلے میں پچھلے پروگرام میں گزارش کر چکا تھا میں کہ جانور کی قربانی کرتے وقت یہ دیکھنا کہ یہ بالکل صحیح اور سالم جانور ہے یہ بہت اچھی بات ہے, اور فقط یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص منا میں حج کے لیے قربانی کر رہا ہوگا تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جانور بالکل صحیح اور سالم ہو, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, وہ لنگڑا نہ ہو, وہ خستہ نہ ہو, کوئی دوسرا عیب نہ ہو. اگر حج کے لیے قربانی کی جا رہی ہے اس میں تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھنا لازمی ہے, لیکن حج کے علاوہ یعنی منا کے علاوہ باقی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی جانور قربان کیا جا رہا ہو اور عید کی قربانی کے لیے قربان کیا جا رہا ہو تو ان میں سے کوئی بھی شرط پیش نظر رکھنا لازمی نہیں ہے. لہٰذا اگر مارکیٹ سے جا کر ہم نے سینگ ٹوٹا ہوا جانور خرید لیا, دانت ٹوٹا ہوا جانور خرید لیا, کان کٹا ہوا جانور خرید لیا, خستہ جانور خرید لیا, کوئی حرج نہیں, ان تمام جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. چاہے ہم نے جان بوجھ کر ایسا جانور خریدا ہو تب بھی ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. تو اگر فرض کیجیے کہ ہم نے بالکل صحیح اور سالم جانور خریدا اور عید کے دن جانور ذبح کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ مثلا اس کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی یا اندرونی کوئی عیب تھا تو قطن کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, یہ جانور کی قربانی بالکل صحیح مان لی جائے گی.
جی ناظرین, مولانا صاحب نے بتایا کہ حج کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اس سے ہٹ کر جو باقی قربانی ہے کیونکہ وہ خود بذات خود مستحب ہے, لہٰذا ان شرائط کا خیال رکھنا کوئی اہم نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں, اگر کوئی عیب نکل آتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر گوشت کے حوالے سے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کافی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم تقسیم کریں, تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں کہ اگر رشتہ دار جو ہے امیر موجود ہیں اور ادھر سے غریب مستحقین بھی موجود ہیں, تو ایسے میں کیا ان غریبوں کی موجودگی میں امیر رشتہ داروں کو اس گوشت کو دیا جا سکتا ہے؟
عید کے دن جانور کی قربانی کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا مسئلہ سب سے بڑا مشکل اور اہم مسئلہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے, یعنی لوگ قربانی سمجھتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ اس گوشت کو تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹا نہ جائے, یعنی گوشت کے حصے کر کے اس کو بانٹا نہ جائے, اس وقت تک یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جیسے ہماری کوئی قربانی ہوئی ہے, ہم نے جانور قربان کیا ہے. لہذا اس تقسیم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف باتیں ہیں کہ جانور کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے یا جانور کے گوشت کو چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. جو افراد تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ان میں ایک حصہ اپنا, سب سے پہلا تو اپنا حصہ, دوسرا حصہ مثلا اپنے پڑوسیوں کا, اور تیسرا حصہ غریبوں کا. یہ تین حصے اس طرح سے کرتے ہیں, اور بسا اوقات چار حصے کیے جاتے ہیں کہ ایک حصہ اپنا, ایک پڑوس والوں کا, ایک رشتے داروں کا, ایک غریب افراد کا, اس انداز سے چار حصے کیے جاتے ہیں. اصل شرعی مسئلہ تین حصے اور چار حصے والا ہے ہی نہیں. اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانور کی قربانی کریں اور اس کے بعد خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں, یعنی مومنین کو کھلائیں. اصل شرعی مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ جانور کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں. اب خود تو کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہم, مگر دوسروں کو کھلانے کی جہاں تک بات آتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ دین کے باقی معاملات میں اتنی احتیاط نہ برتتے ہوں جتنا قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے. تین حصے کرنے والے ٹھیک برابر ناپ تول کے, یعنی حقیقتاً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ترازو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ترازو سے تین حصے اس کے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ حصے بانٹے جاتے ہیں. اگر اس طرح سے کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے, مگر یہ کرنا لازمی بھی نہیں ہے. لہذا اپنا حصہ نکالنے کے بعد اگر کچھ حصہ غریبوں کو دیا جائے, کچھ حصہ عام مومنین کو دیا جائے, تو اس سے آپ کی قربانی بالکل مکمل ہو جائے گی, کامل قربانی ہو جائے گی. اور اس میں ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے
کہ تین برابر برابر حصے آپ کریں یا چار برابر برابر حصے کریں. تین حصے کرنا بھی لازمی نہیں ہے, چار حصے بھی کرنا لازمی نہیں ہے. جیسا میں نے گزارش کی کہ فقط عید کی قربانی میں اصل مسئلہ یہ کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ, اصل مسئلہ یہ. تو ایسی صورت میں اگر فرض کیجیے کہ آپ تین حصے کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں, چار حصے کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ تین حصے اور چار حصے بالکل برابر برابر کرنا بھی لازمی نہیں ہے. آپ چاہیں تو غریبوں کا حصہ بڑھا سکتے ہیں, اپنا حصہ کم کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو رشتے داروں کا حصہ کم کر سکتے ہیں, پڑوسیوں کا حصہ بڑھا سکتے ہیں. پڑوسیوں کا حصہ کم کر کے اپنا حصہ بڑھا سکتے ہیں, غریب کا حصہ کم کر سکتے ہیں. یعنی کسی بھی حصے کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کسی بھی حصے کو کم کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی بھی حصے کو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ سارا کا سارا گوشت غریب کو بھجوا دیں, سارا کا سارا گوشت رشتے داروں کو تقسیم کر دیں. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سارا سارا گوشت ہم خود بھی رکھ سکتے ہیں. اگر سارا کا سارا غریب کو بھجوایا جا سکتا ہے تو سارا کا سارا ہم خود بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے فریج تیار بھی رکھا ہے, فریج خرید کے رکھا ہوا ہے. تو کیا ایسی صورت میں سارا کا سارا گوشت ہم رکھ سکتے ہیں؟ آپ اگر سارا گوشت رکھیں گے تو آپ کی قربانی غلط نہیں ہوگی, مگر خدا را کچھ تو آپ کو رحم کرنا پڑے گا. اگر ساری قربانی کا گوشت آپ نے رکھ لیا ہے تو اگرچہ قربانی آپ کی غلط نہیں بھی, قربانی آپ کی صحیح ہے, مگر قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں تھا. قربانی کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو. تو جذبہ کیسے پیدا ہوگا جب تک کہ آپ اس گوشت کو دوسروں میں تقسیم نہیں کریں گے؟ تو لہٰذا اگر آپ رکھنا چاہیں تو قربانی پر اس سے اثر نہیں پڑے گا, مگر بہرحال دوسروں کو اور بالخصوص غریبوں کو قربانی کے گوشت میں یاد رکھنا یہ بہت اہم ہوتا ہے, لہٰذا ان کو ضرور یہ گوشت پہنچایا جائے.
جی مولانا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ ویسے تو گوشت سب بچا کر بھی رکھا جا سکتا اپنے لیے, لیکن جذبہ احسار کے مطابق ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم کھائیں اور ایسے موقعوں پر دوسروں کے لیے گوشت زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. یہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی. مولانا صاحب گوشت کی بات آئیے تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل فلاحی ادارے وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہیں, تو کیا یہ گوشت جو ہے فلاحی اداروں جیسے ایڈی وغیرہ میں پہنچایا جا سکتا ہے؟
جی ہاں, فلاحی اداروں میں بھجوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ فلاحی ادارے عام طور پر غریب افراد میں گوشت تقسیم کرتے ہیں, لہٰذا اگر آپ ڈائریکٹ تقسیم کرنے کے بجائے ان فلاحی اداروں میں بھجوا دیں وہ تقسیم کر دیں گے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. مگر جو بات ہم نے شروع میں بیان کی تھی کہ قربانی کے گوشت میں اہم چیز یہ کہ خود کھائیں اور مومنین کو کھلائیں, تو اگر ایسے فلاحی ادارے ہیں کہ جو مومنین تک پہنچانے والے ہیں تو سب سے اچھا کام ہے. لیکن اگر فلاحی ادارے مومن و غیر مومن سب کو پہنچا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس کا زیادہ ثواب یہ ہے کہ مومنین کو یہ گوشت پہنچایا جائے. اور ہمارے یہاں بھی فلاحی اداروں کی کمی نہیں ہے, خود اہل تشیع میں بہت سارے فلاحی ادارے موجود ہیں, اور عید کے دن خاص طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے گوشت جمع کر کے, کھال جمع کر کے, گوشت جمع کر کے غریب افراد تک باقاعدہ پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا انتظام جب ہمارے یہاں خود موجود ہے تو غیر مومن کے یہاں گوشت کو بھیجنا جائز تو ہے مگر مناسب نہیں ہے.
جی مولانا صاحب ہم آپ سے
پتہ نوٹ کر لیجیے,
365/1 فائر اسٹریٹ بزنس ریکارڈر روڈ گرو مندر کراچی.
ہر ایک اعضا کے بارے میں الگ الگ سے سوال کر رہے ہیں, اگرچہ آپ کے جوابات سے کافی حد تک واضح ہو گیا, لیکن جو کنفیوژن لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی خاطر ہم علیحدہ نام لے رہے ہیں. تو ابھی میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سری پائے کے بارے میں بھی لوگ جو ہے محتاط ہو جاتے ہیں کافی, تو اس کے بارے میں خود یہ سری پائے خود قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے یا دوسروں کو دیتے ہیں؟
عام طور پر سری پائے کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہے کہ سری پائے فقط غریبوں کا حق ہے, لہٰذا یہ غریبوں کو بھجوایا جانا چاہیے, ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. یہ فقط غریبوں کا حق نہیں ہے, انہیں غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, مگر انسان خود بھی کھا سکتا ہے, کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. اپنے رشتے داروں کو بھجوا سکتا ہے, اگر رشتے داروں میں مثلا کوئی ایسا ہے کہ جس کی صحت ایسی خراب ہے کہ جس کو سری کھانے کی ضرورت ہے یا پائے کھانے کی ضرورت ہے, تو آپ ان رشتے داروں کو بھجوا سکتے ہیں. حالانکہ وہ رشتے دار غریب نہیں ہے, وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, مگر کھاتے پیتے لوگوں کو بھی سری پائے بھجوا نہیں سکتے, اور انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور غریبوں کو بھی دے سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ سری پائے فقط اور فقط غریب افراد ہی کو دیے جائیں, یہ سب کے سب استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے.
جی ہاں, سری پائے کے حوالے سے مولانا صاحب نے بتایا کہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتے ہیں. مولانا صاحب دیکھا یہ گیا کہ عام طور پر قربانی کے اوقات میں یہ اجڑی وغیرہ جسے ہم بٹ بھی کہتے ہیں یا اجڑی کہتے ہیں یہ جو ہے پھینک دیے جاتے ہیں, جبکہ یہ شریعت اعتبار سے دیکھا جائے تو حلال چیز ہے, اور حلال چیز کا ضائع کرنا کیا یہ اسراف کے زمرے میں آ جائے گا؟
یہ اصل میں دار و مدار ہے. قربانی کے دن یعنی عید کے دن گوشت کی اتنی وافر مقدار ہوتی ہے کہ کوئی اجڑی کی طرف توجہ نہیں کرے گا. حالانکہ اجڑی کھانا جائز ہے, وہ حرام نہیں ہے, اس کو کھانا بالکل جائز ہے, مگر اس کے باوجود جب صحیح اچھا تازہ فریش گوشت مل رہا ہو تو کس کی نگاہیں اجڑی کی طرف جائیں گی؟ پھر تو انسان کی توجہ اجڑی کی طرف کبھی نہیں جائے گی. لہذا اس دن میں گوشت لینے والوں کی تعداد تو پھر بھی مل جائے گی, لیکن اجڑی لینے والوں کی تعداد بالکل نہیں ملے گی. تو اب اگر اجڑی لینے والوں کی تعداد ہے ہی نہیں, کوئی لینا ہی نہیں چاہتا ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ لامحالہ اسے پھینکنا پڑے گا. تو اگر ایک حلال چیز ہے مگر اس کا استعمال کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے تو اسے لامحالہ پھینکنا پڑے گا. اگر اس صورت میں پھینکنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر اس کو اسراف نہیں سمجھا جائے گا, یہ گناہ کا کام نہیں سمجھا جائے گا. مگر اجڑی یا غلاظہ تو اس قسم کی چیزیں پھینکنے میں یہ بہرحال آپ کو احتیاط برتنا پڑے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روڈ پر پھینکیں یا اپنے پڑوس والے کے گھر کے سامنے پھینکیں تو پڑوسیوں کو اس سے اذیت پہنچے. اسراف کا گناہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو نہ ہو, مگر دوسروں کو اذیت پہنچانے کا گناہ ایسا ہے کہ جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. بالخصوص دوسروں کے دروازے کے آگے اس قسم کی گندگی اور غلاظت ڈال دینا, پھینک دینا, جس سے مسلسل کئی روز تک بدبو آتی رہتی ہے اور بیماریاں پھیلنے کا بھی امکان ہوتا ہے, تو ایسے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ عید کے دنوں میں جہاں انسان ایک کار خیر کرنے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کار خیر کے بدلے انسان کئی گناہ میں بھی مبتلا ہو رہا ہو.
جی ناظرین, مولانا صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ عام طور پر تو یہ گوشت وغیرہ ضائع کر دینا جو اسراف کے زمرے میں آتا ہے, لیکن قربانی کے موقع پر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہر کسی کے پاس گوشت وافر مقدار میں ہو جاتا ہے, لہٰذا اس صورت میں اجڑی کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے, اس وجہ سے اس اجڑی کو پھینکا جا سکتا ہے. لیکن اجڑی پھینکتے وقت بھی کن اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھنا ہے یہ مولانا صاحب نے, شرعی پہلو بھی بن سکتا ہے
کہ ہم کسی کو تکلیف دینا یہ اذیت دینا جائز نہیں, بالخصوص پڑوس والوں کو تکلیف اذیت دینا یہ کسی صورت میں جائز.
جی ہاں, یہ بالکل جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے میرے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں نہ ضرر ہے اور نہ ضرر پہنچایا جائے. تو مولانا صاحب سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں, اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی تذکر دیتے چلیں کہ آج ہم قربانی کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کر رہے ہیں, لہذا آج ہم آپ کے ریکارڈڈ کالز جو ہے پیش نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں قربانی سے ہٹ کر کوئی سوال موجود ہو تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03213808565 پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں, اور آپ اسی موبائل نمبر پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد آپ کا یہ سوال کسی بھی پروگرام میں دکھایا جائے گا.
یہ سب تمہارا کرم ہے.
قرآن و اطراف اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے,
بنی ہوئی ہے سب تمہارا قدم ہے آقا, یہ سب تمہارا قدم ہے آقا کے بعد اب بنی ہوئی تمہارا قدم ہے آقا.
مولانا صاحب اب آخری سوال غالباً اس پروگرام کا رہ گیا ہے اور وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے, وہ یہ ہے کہ خال کے لیے عید کے موقع پر کافی کھینچتانی ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں کہ خال کس کو دیا جائے؟ آیا مالک خود رکھ سکتا ہے یا کسی خاص مصرف ہے جہاں کر دیا جائے؟
ہاں, خال کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہوں کہ خال فقط مسجد والوں کو دینا چاہیے یا فقط مدرسے والوں کو دینا چاہیے یا یتیم خانے میں بھجوانی چاہیے یا مثلا جماعت میں بھجوانی چاہیے, یہ غلط فہمیاں خال کے حوالے سے بھی ہیں, مگر اس میں بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ ضرور آپ انہیں اداروں میں خال بھجوائیں, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لہٰذا وہ سارے افراد کے جو کسائیوں سے ڈیل کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو جانور ذبح کرنے کے پیسے بھی دیں گے مگر کھال بھی دیں گے, تو کھال دینے کی وجہ سے اس وقت وہ پھر کچھ پیسے کی کنسیشن کر دیتے ہیں, کمی کر دیتے ہیں. تو اگر فرض کیجیے کہ کسائی کے ساتھ بھی اس طرح کی ڈیل کر لی جاتی ہے کہ پیسے پلس کھال میں آپ کو یہ جانور ذبح کرنا ہوگا, تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا. انسان اپنے لیے بھی وہ کھال استعمال کر سکتا ہے کسائی کو دے کر, یا خود مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کر دینا چاہے تو فروخت بھی کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. پھر وہ پیسے غریب کو دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر انسان خود کھال مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کر رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے پیسے غریب کو دے دیے جائیں. اور جیسا باقی عام تمام مقامات پہ ہو رہا ہے کہ کسی فلاحی ادارے میں دے دیا, کسی مذہبی ادارے میں دے دیا, کسی مدرسے میں دے دیا, یا مسجد وغیرہ میں کھال جمع کروا دی, تو یہ بھی غلط نہیں ہے. ان تمام مقامات پر بھی کھال بھیجی جا سکتی ہے, اس کا پیسہ ان تمام مقامات پہ استعمال کرنا بالکل صحیح ہے. اگر ایک بات اس میں جو بظاہر قربانی کے حوالے سے تو نہیں ہے, مگر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, اس کا بیان یہاں سب سے زیادہ موضوع مناسب رہے گا. اس لیے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو سال بھر میں یہ ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جب انسان خود اپنے ہاتھ سے تو جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے, یا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جب اس کا گوشت آتا ہے گھر میں, تو جیسے ابھی آپ نے سری پائے کے حوالے سے بات کہی ہے کہ سری پائے کا کیا کیا جائے, اس طرح سے جب گوشت آتا ہے تو گوشت کے ساتھ جانور کے اور دوسرے اعضا بھی آتے ہیں جس کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ نہ جانے ان کا کھانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو کچھ ایسے اعضا ہمارے یہاں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے. برادران اہل سنت کے یہاں ان اعضا کا کھانا تو صحیح ہے, مگر ہمارے یہاں ان اعضا کا کھانا صحیح نہیں ہے. مثلاً برادران اہل سنت کے یہاں تلی کھانا بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے اوجڑی کی مثال پیش کی تھی, اوجڑی کھانا تو ہمارے یہاں صحیح ہے مگر تلی کھانا ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے, جبکہ برادران اہل سنت کے یہاں تلی کھانا بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں کپورے کھانا صحیح نہیں ہے, برادران اہل سنت یہاں وہ کٹا کٹ میں کپورے بھی بنتے ہیں, کھاتے ہیں بڑے شوق سے, اور خالی وہی نہیں کھاتے ہیں, ہمارے لوگ بھی کھاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے. وہ جو کٹا کٹ بن رہا ہوتا ہے اس میں کلیجی بھی پڑی ہوتی ہے, اس میں تلی بھی پڑی ہوتی ہے, اس میں کپورے بھی پڑے ہوتے ہیں. تو جتنی اس میں حلال چیزیں ہوتی ہیں قریب قریب اتنی اس میں حرام چیزیں ہوتی ہیں. یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور مثلاً تلی آئی ہے یا کپورے آئے ہیں, تو کسی شیعہ کے یہاں اس کو بھیجا نہیں جا سکتا, نہ خود اس کو کھایا جا سکتا ہے نہ کسی شیعہ کے یہاں اس کو بھیجا جا سکتا ہے. تو اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جانور کے گوشت میں جو اعضا آ رہے ہیں وہ کون سے اعضا ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا صحیح ہے, کون سے ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا صحیح نہیں. لہذا تلی اور کپورے جیسے اجزاء اگر برادران اہل سنت کو بھجوائے جا رہے ہیں, مثلا پڑوس میں ہیں, مثلا جاننے والوں میں ہیں, دوست احباب میں, اگر ان کو یہ چیز بھجوائی جائے تو کوئی قباحت نہیں, پھر ان کو بھجوائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں مل رہا کہ جہاں پر ان کو یہ چیزیں بھجوائی جا سکیں, تو اگر بھجوانا ممکن نہ بھی ہو تب بھی خود کھانا اس کا جائز نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا, ایک تو تلی ہے, دوسرا کپورے ہیں, جن کا کھانا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جیسا بھی بات ہوئی تھی کہ کچھ کسائی ایسے ہوتے ہیں کہ نئے کسائی ہوتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, اور نئے کسائی ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ چیزوں کے متعلق علم بھی نہیں ہوتا کہ جانور کی کون سی رگ کہاں سے گزر رہی ہے. تو اگر ایسے نئے کسائی ہیں جس نے جانور کو ذبح کیا ہے, تو جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب, گردن سے لے کے دم تک ریڑھ کی ہڈی کے رگ دونوں جانب ایک سفید رنگ کی رگ جا رہی ہوتی ہے, گردن سے لے کر دم تک جانور کی, یہ درمیان میں جو سفید رنگ کی رگ ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. عام طور پر جب کسائی کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو جانور کے ٹکڑے کرتے وقت, گوشت کے ٹکڑے کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کے اس حصے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. جب حصے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو سفید رگ درمیان میں داخل ہو جاتی ہے, اور داخل ہونے کے بعد یعنی انسان خود بھی اس کو استعمال کرتا ہے, دوسروں کو بھی استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب اوپر سے نیچے چھری چلا کر دونوں سفید رگوں کو باہر نکال دیا جائے, اور باہر نکال کے اسے پھینک دیا جائے, اس لیے کہ ان کے بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز, جانور کے برین میں, مغز میں ایک سفید چنے کے دانے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے, چنے کے دانے جیسی. مغز کھانا اسلام میں بالکل جائز ہے, مغز کھانے میں کوئی پابندی نہیں. مغز کھانا میں محاورہ استعمال نہیں کر رہا, حقیقتاً مغز کھانا کہہ رہا ہوں, برین کھانا, وہ کھانا اسلام میں بالکل جائز ہے, وہ حرام نہیں. مگر وہ کھاتے وقت کیونکہ وہ دانہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے, تو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ برین سے وہ سفید دانہ نکال لیا جائے, اس کو پھینک دیا جائے, اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے. یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں. ویسے تو علماء نے قریب قریب 15-17 چیزیں لکھی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے, مگر عام طور پر ان کو استعمال نہیں کیا جاتا, اسے پھینک دیا جاتا ہے, تو ہم بھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں, ورنہ وہ پوری 15-17 چیزوں کی لسٹ ہے کہ جن کا کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر جانور کے حوالے سے, فقط قربانی کے جانور کے حوالے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اگر فرض کیجئے کہ عقیقے کا جانور ذبح کیا جاتا تب بھی یہ بات پیش نظر رکھنا پڑتی, اگر کوئی دعوت کا پروگرام ہے اور جانور ذبح کیا جا رہا ہے تب بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جانور کے یہ اعضاء نکال دیے جائیں, ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اچھا, اب جو باتیں عام طور پر پوچھی جاتی ہیں کلیجی اور دل کے حوالے سے, کلیجی, دل اور پھیپھڑا. سب سے پہلی بات تو پھیپھڑے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیا پھیپھڑا کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, پھیپھڑا کھانے میں کوئی قباحت نہیں, پھیپھڑا کھانا جائز ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ذائقہ مزیدار نہیں ہے اور لوگ نہیں کھا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی حرج نہیں, لیکن اسلام میں پھیپھڑا کھانا بالکل جائز ہے. تو اب پھیپھڑے کے حوالے سے کم کلیجی کے حوالے سے بات زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا کلیجی کھانا مکروہ ہے؟ ہم نے کم از کم کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کلیجی کھانا مکروہ ہو, لہٰذا کلیجی بھی کھانا بالکل صحیح ہے, دل کھانا بھی صحیح ہے, پھیپھڑا کھانا, پھیپھڑے کا استعمال کرنا بھی بالکل صحیح ہے, لہٰذا باقی یہ سارے اعضاء اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ کہ ایسی چیزیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا قربانی کرتے وقت خیال رکھنا یہ زیادہ اہم تھا, اس لیے کہ انسان بذات خود جانور سے آمنا سامنا عید کے دنوں ہی میں کرتا ہے, لہٰذا جب جانور کا پورا گوشت ہمارے پاس آتا ہے تو کبھی کبھار اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں کھانا صحیح ہیں اور کیا چیزیں کھانا غلط ہیں, اس لیے تھوڑی سی وضاحت ہم نے آج کر دیا.
جی مولانا صاحب, ناظرین, مولانا صاحب نے, ہم نے صرف ایک سوال پوچھا تھا کھال کے حوالے سے, اور مولانا صاحب نے وہ اعضاء جو جانور کے اندر کھانا حرام ہے ہمارے فقہ کے اعتبار سے وہ ساری باتیں بھی بتاتی, اور رسالے کے اندر بھی مجتہدین نے, آپ کے آسانی کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ رسالے کے اندر اس کے اوپر پوری بحث کی ہے کہ وہ 14-15 چیزیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے,
جی موجود مسائل میں جب کھانے پینے کے آداب لکھے گئے بس اسی مقام
اسی باب کے اندر وہ جو ہے ذکر کیے گئے, لہذا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, آج ہم نے جو ہے قربانی کے حوالے سے گفتگو کی, اور حد تر امکان معاشرے کے اندر جو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہم نے مولانا صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قربانی ایسی ہو کہ جو مرتبے میں قبولیت کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کریں, انشاءاللہ ہماری دعا ہے. لیکن یہ ہماری گزارش ہوگی کہ قربانی میں خاص جو چیز ہے وہ نیت کا ہے, کہ اگر آپ کی نیت میں اگر خلوص ہے تو آپ یقین کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی قربانی ضرور قبول ہو جائے گی. آج کی حد تک اتنا ہی, اور آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو کچھ نئے نکات اور بہت تفصیلی جوابات سے نوازا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کی سہولت کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس اور ای میل ایڈریس وغیرہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ قربانی سے ہٹ کر کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohitra.org, اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qohitra.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
فردا کے بہار آیا دس کرم شما آیا, فردا کے بہار آیا دس کرم شما آیا,
اللہ 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 یا الہ الا اللہ یا الہ الا اللہ 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 اللہ.
سورج ستارے ابو ہوا خرگوش دل تیری عطا, یہ بہتے دریا یہ رنگ بو دیتے ہیں ہم کو تیرا پتا, دیتے ہیں ہم کو تیرا پتا پردوں کے بغیر آیا اکثر میں شما آیا اکثر میں شما آیا
اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ
اللہ ملتا ہے تیرا چمن تو نے بنائے وہ پنجتن مصطفیٰ ہے مرتضیٰ شبیر و زہرا ہے الحسن شبیر و زہرا ہے الحسن
اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
مسجدوں میں بساتے ہوں تیری عبادت کیسے کروں خوف دہشت تراج ہے تیرے نمازی ہے بے سکون تجھ سے بندہ تیرا
اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
رب ہے قرآن ایک ہے ایک دین ہے ایمان ایک ہے ذہان پھر کیوں یہ تفرقہ کلمہ مسلمان بھی ایک ہے کلمہ مسلمان بھی ایک ہے پردوں سے بہار آیا اکثر میں شما آیا اکثر میں شما آیا قبل كل شيء الله بعد كل شيء
الله, الله.